خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو باب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج کی جو فصل ہے، آج کا جو درس ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد، وصال باکرامت کے بعد، جو انداز ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اقدس کے وقت، مبارک ذکر کے وقت جو تعظیم کا انداز ہونا چاہیے، اسے یہاں پر بالخصوص قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بات ملحوظ رہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح ظاہری حیات کے اندر، یعنی جب آپ دنیا میں تشریف فرماتے ہیں، اس وقت تعظیم لازم ہے، ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی تعظیم لازم ہے، اور ویسی ہی لازم ہے جیسی کہ آپ کے حیات مبارکہ کے اندر تھی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو سنیں، یعنی آپ کے اقوال مبارک کو سنیں، آپ کی سنتوں کو سنیں، یعنی آپ کے انداز کو سنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو سنیں، آپ کی سیرت کو سنیں، تو اس وقت بھی تعظیم کرے، یعنی اس کو سننے میں بھی تعظیم اختیار کرے۔ یوں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ، آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تعظیم کرے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ جو اہل علم کے درمیان معروف ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور خلیفہ ابو جعفر، جو بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا، آپس میں کوئی گفتگو ہوئی تو ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور کس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں، کیا انداز اختیار کیا ہے، اور آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پھر آپ نے، جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر سورۃ الحجرات کی آیات کی تفسیر سنی تھی، آپ نے فرمایا تین طرح کے لوگ تھے اس میں۔ ایک وہ تھے کہ جو تعظیم کرنے والے تھے، معظمین تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ادب سکھایا، صحابہ کرام علیہ رضوان جو تعظیم کرنے میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے، سب سے بڑھ کر تھے، ان کو بھی فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ ایک یہ قوم تھی، ان کو ادب سکھایا کہ اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ایسے ان کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی، ومدح قوماً، ایک قوم کی تعریف فرمائی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھا تھا. آہستہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی، ان کو پرہیزگار فرمایا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. تیسری قوم وہ تھی کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی. پہلے والوں کو تعظیم سکھائی تھی، ادب سکھایا تھا، تیسرے والوں کی مذمت فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل لوگ ہیں. یہ مذمت کی گئی ان لوگوں کی. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی انہوں نے اس انداز میں خلیفہ وقت کو یہ تلقین کی کہ یہاں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بادشاہ ہو گئے اپنی جگہ پر ہو گئے، خلیفہ ہو گئے اپنی جگہ پر ہو گئے، لیکن یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پر آواز بلند نہیں ہونی. یہ سن کر جو امام مالک رحمت اللہ تعالی کی تقریر تھی زبردست، اس پر خلیفہ جو تھا وہ بالکل ساکن ہو گیا، چھپ ہو گیا، خاموش بالکل. پھر اس نے امام مالک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ ارشاد فرمائیے، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا ان کی طرف رک کر کے دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رک کر کے دعا کروں یا قبلے کی طرف رک کر کے دعا کروں؟ تو اس پر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے چہرے کو ان سے کیسے پھیرو گے، ان کی بارگاہ سے اپنے چہرے کو کیسے پھیرو گے؟ یہ تو وہ ہیں جو تمہارا اور تمہارے والد آدم علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں. ملالی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ وسیلہ تو ابھی کا. ملالی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام کی تمام امتوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وسیلہ ہیں. تو یہ وسیلہ ہیں تو ان سے چہرہ کیسے پھیرو گے؟ فرمایا کہ انہی کی طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت طلب کرو. ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ گا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو اس وقت حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف ہی رک کر کے دعا مانگی جائے گی. بعض لوگوں کو اس موقع پہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ قبلے کا پیٹ کر کے پھر سامنے کی طرف رک کر کے دعا مانگ رہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. امام ممبر پر بیٹھ کے دعا مانگتا ہی ہے، قبلے کو پیٹ ہوتی ہے، لوگوں کی طرف منہ ہوتا ہے، تو جب لوگوں کی طرف منہ ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف کیوں منہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل منہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور امام مالک رحمت اللہ تعالی مجتہد مطلق ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو ساری کائنات کا اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ، تو ان سے چہرے کو کیسے پھیرا جائے گا؟ امام ابو ابراہیم اسحاق التجیبی رحمت اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے یا اس کے پاس حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو خشوع اور خضوع اختیار کرے. ظاہری طور پر بھی اس کے اعضاء پر خشوع ہو، باطنی طور پر بھی خشوع ہو، اور اپنی حرکات و سکنات بالکل ساکن کر کے حضور علیہ السلام کی باتیں سنیں، اور ایسا ہی انداز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اختیار کرے کہ جیسا اگر یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں موجود ہوتا، حضور علیہ السلام کے سامنے ہوتا، تو اس کا کیا انداز ہوتا. ایسا ہی ادب اختیار کرنا جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، یہ بندے کے اوپر، امتی کے اوپر واجب ہے. دیکھیے فرماتے ہیں، پہلے کی عبارت رہ گئی تھی اسے پڑھتے ہیں پچھلے سبق کی. وقال البراء بن عازب لقد كنت اريد ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر فاؤخره سنين من هيبته فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته. واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته، وذلك عند ذكره عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به. قال القاضي أبو الفضل: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالحين وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو امام ابو ابراہیم اسحاق التجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے وقت بالکل پرسکون ہو جائے، حرکات و سکنات بھی اس سے ظاہر ہو کہ یہ تعظیم و تکریم کرنے والا ہے، یہ صرف بات نہیں بلکہ ہمارے جو آئمہ ماقبل میں گزرے ہیں، سلف صالحین جو گزرے ہیں، ان کا انداز یہی رہا ہے، ان کی سیرت یہی، اور آگے ذکر کر رہے ہیں مختلف واقعات کہ جن کو پڑھ کر سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے آئمہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیزوں کی تعظیم و تکریم کرنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت ان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا. تو اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا، سامنے ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا. فرماتے ہیں: حدثنا القاضی ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن الاشعری وابو القاسم احمد بن بقیج الحاکم وغیر واحد فیما اجازونیہ قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن عمر بن دلہات قال حدثنا ابو الحسن علي بن فهر قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن الفرج قال حدثنا ابو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله عز وجل ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون وان حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها ابو جعفر وقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام مالک سے سیدنا ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں اور میں نے ان سے افضل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے افضل جن لوگوں سے میں روایت کرتا ہوں سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام میں افضل ترین ہیں، ٹھیک ہے. یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ دو مرتبہ حج کیا، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں مرتبہ میں ان کے ساتھ رہا، دونوں مرتبہ ان کی صحبت میں نے اختیار کی، لیکن میں ان سے کوئی بات سن نہیں پایا، ان سے کوئی بات سن نہیں پایا، سوائے یہ کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یعنی مدینہ منورہ پہنچتے، روضہ اقدس پہ حاضری دیتے، تو اس قدر روتے، اس قدر روتے کہ ہم ان کے اوپر رحم کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں اور جو میں نے ان کے اندر ادب و احترام دیکھا ہے وہ بس میں نے دیکھا ہے، اور یہ وہ بنیادی چیز تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کہ جس کی وجہ سے میں سیدنا ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالیٰ سے حدیث کو روایت کرتا ہوں. ان کی جلالت علمی اپنی جگہ پر، حدیث کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، ان کی ثقاحت اپنی جگہ پر، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ابھارا اس بات پر کہ میں ان سے حدیث لکھوں وہ یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا، آپ سے متعلق چیزوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں وقال مالک وقد سئل عن ایوب السختیانی انی ما حدثتکم عن احد الا وایوب افضل منه قال وحج حجتین فكنت ارمقه ولا اسمع منه غیر انه كان اذا ذکر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، بارگاہ اقدس میں تو حاضر ہونا الگ چیز ہے، جب بھی ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا بکا، روتے، اس قدر روتے، بکا حتی ارحمہ، کہ میں ان کے پر رحم کرنے لگتا تھا کہ اتنا رو رہے ہیں. فلما رأیت منہ ما رأیت وإجلاله للنبی صلی اللہ علیہ وسلم كتبت عنہ. خود امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ با ادب لوگوں کے سردار ہیں، سید المتأدبین ہیں، کہ ان کا مقام و مرتبہ ادب کرنے والوں میں سب سے بلند و بالا ہو، یا بلند و بالا افراد کے اندر یہ شامل ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ادب کی جب بھی بات آتی ہے تو جو ان کی سیرت پڑھنے والا ہے یا جس کو مطالعہ ہو ان چیزوں کا، تو اس کے ذہن میں با ادب لوگوں میں جن کا اولین تصور آتا ہے وہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا کیا حال تھا، یہ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، رنگ آپ کا تبدیل ہو جاتا اور آپ جھکنا شروع کر دیتے، بالکل جھک جاتے، یہاں تک کہ یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو جسم اقدس سینہ ہے یہ گویا کے گھٹنوں سے مل جاتا تھا، تعظیم کے طور پر جھکتے چلے جاتے تھے. اور یہ بات آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان پہ بڑی گرا گزرتی تھی کہ کیا امام مالک کی کیفیت ہو جاتی ہے، بھاری پڑتا تھا ان کو. تو ایک دن عرض کیا گیا کہ یہ آپ اس طرح جو ہے وہ آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اب اوپر والوں کی بات بتا رہے ہیں، اپنے سے اوپر والوں کی، فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو میری ان باتوں کو تم نئی چیز نہ سمجھتے، یہ کوئی تمہیں نیا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد اپنے کئی واقعات بیان کیے، امام محمد بن المنقدر کا، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا، عبد الرحمن بن القاسم کا، عامر بن عبداللہ بن الزبیر کا، امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، امام قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ان تمام کا آپ نے تذکرہ کیا جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کہا کہ اگر یہ ان لوگوں کا ادب و احترام، ان کا انداز تم دیکھ لیتے اور یہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اقدس پر رویا کرتے تھے، ان کو جو رونا آتا تھا تو تم یہ نئی چیزیں نہ سمجھتے. پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے، سید القراء تھے. یہ ان سے کوئی حدیث کا سوال کر ہی نہیں پاتا تھا، سوال کرتا تو اتنا روتے کہ ہم ان کے اوپر رحم کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا اور ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، کیفیت طاری ہو جاتی تھی، رونا شروع کر دیتے تھے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہوں، حتیٰ کہ ان سے سوال کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا، یہاں بہت رویا کرتے تھے۔ آگے پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے ان کی طبیعت کے اندر بڑی خوش مزاجی تھی، آپ مزاح بھی فرماتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی بیٹے ہیں، شہزادے ہیں بالکل قریبی، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام زین العابدین کے شہزادے، امام زین العابدین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اتنا قریب رشتہ ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آتا تو چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں اپنا جو ان کا امام مالک کا انداز رہا وہ یہیں سے سیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جب بھی دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو حالت پاکیزگی کے اندر بیان کیا کرتے تھے، وضو کر کے بیان کرتے تھے، بے وضو حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک ان کے پاس آیا تو میں نے ان کو صرف تین باتوں میں پایا، تین چیزیں ہوتی تھیں، یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دوسری چیز ان کے اندر یہ دیکھی کہ یہ روزے میں ہوتے تھے، روزہ رکھا ہوتا تھا، تیسری چیز یہ دیکھی کہ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، یا تو نماز کی کیفیت کے اندر ہے عبادت میں، روزہ رکھا ہوا ہے، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو میں نے لا یعنی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، فضول بات کبھی بھی آپ نہیں کرتے تھے، اور آپ ان حضرات میں سے تھے کہ جو علم والے بھی تھے اور عبادت کرنے والے بھی تھے، علم بھی اپنی جگہ عبادت بھی اپنی جگہ، دونوں میں آپ فائق تھے۔ لیکن اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا تو آپ کا چہرہ مبارکہ متغیر ہو جائے کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وقال مصعب بن عبد اللہ کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر لونه وینحنی حتی يصعب ذلک علی جلسائه، فقیل له یوما فی ذلک فقال لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون ولقد كنت ارى محمد بن المنکدیر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل۔ آگے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مزید واقعہ بیان کرتے ہیں، مزید حالات بیان کرتے ہیں کہ یہ تو تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عطرت میں سے۔ اب شہزادے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے بنتے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن القاسم، ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کان افضل زمانی وکان ابوہ افضل زمانی، کہ سیدنا عبد الرحمن یہ خود اپنے زمانے کے افضل ترین شخص تھے، اور جو قاسم تھے یہ بھی اپنے زمانے کے افضل ترین شخص تھے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن القاسم جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تو آپ کے چہرے کے رنگ کو دیکھا جاتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس چہرے سے خون سارا کا سارا نچوڑ لیا گیا ہے، بالکل زرد چہرہ یہ پڑ جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا جب آپ ذکر کرتے تو ہیبت سے کہ میں حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کی زبان خشک ہو جایا کرتی تھی، بول نہیں پاتے تھے، چھپ ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ يَذْكُرُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْذَرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ نُزِفَ مِنْهُ الدَّمُ وَلَقَدْ جَفَّ لِسَانُهُ فِي فَمِهِ حَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کہ جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں کے اندر آنسو باقی نہیں رہتے تھے، روتے روتے آنسو ختم ہو جاتے تھے، خشک ہو جائے کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی بہت زیادہ خوش اخلاق، خوش مزاج تھے، مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور ان کا انداز تھا کہ لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، بہت قریب قریب رہتے تھے۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو ایسا لگتا کہ نہ یہ کسی کو جانتے ہیں نہ ان کو کوئی جانتا ہے، بالکل بیگانے ہو کر بس ایک گویا کہ حضور علیہ السلام کا تصور ہے، اور نہ ان کو کوئی پہچان رہا ہے کہ پہلے کیا تھے اب کیا ہو گیا، نہ یہ کسی کو پہچان رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کے اندر جو جد و جہد کرنے والے تھے ان میں بہت بڑا مقام یہ رکھتے تھے، لیکن جب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو یہ اس قدر روتے، اس قدر روتے کہ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے کہ بس روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو، لوگ بیٹھ ہی نہیں پاتے تھے، اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا، جب حدیث سنائی جاتی تو بے چین ہو جاتے، رونا شروع کر دیتے، اور یہاں پہ الفاظ زویل کے، یعنی ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتے تھے، بے چین ہو کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بس ایک کیفیت طاری ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تمام حرکات و سکنات سے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا نا کہ حرکات و سکنات بھی اس کے کیا رہیں، پرسکون رہیں، یعنی انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی، آپ کی تمام باتوں کی تعظیم ظاہر ہو، کہ ایک چیز ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ایک بات بیان کی جا رہی ہے، کوئی عام کام نہیں ہو رہا، کہ ہم بس وہی کیفیت جو عام گفتگو کے وقت ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ اب جو بات آ رہی ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، لہذا ایک انداز بھی منفرد ہوگا اور دلی کیفیت بھی جدا ہو جائے گی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ان کے اوپر اکثر و بیشتر طاری رہا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ آتِي عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ النَّاسِ وَأَقْرَبِهِمْ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ مَا عَرَفَكَ وَلَا عَرَفْتَهُ، یعنی ان کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو نہ تجھے پہچانیں گے نہ تو ان کو پہچانے گا، ایسا ان کا حال ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ آتِي صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَكَانَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَكَى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العبيل والزبيل. هاي هاي. ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم، فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء. یعنی امام مالک رحمت اللہ تعالی سے کہا گیا کہ بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، بہت لوگ آ گئے اور آپ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پڑھایا کرتے تھے، کس تعظیم کے ساتھ پڑھاتے تھے یہ اگلے سبق کے اندر آ رہا ہے، کس احترام کے ساتھ پڑھاتے تھے. کہا گیا اب اتنے سارے لوگ ہیں، مائک تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو آپ ایسا کریں کہ مستملی رکھ لیں. مستملی کا مطلب کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی فبیہا، اس کے بعد آگے وہ چلا کر آواز پہنچائے گا، بلند آواز سے آواز. مستملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جہیر الصوت رکھا جاتا ہے، جس کی آواز بلند ہو اس کو رکھا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ مستملی بنا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسے کیسے ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کے حضور اپنی آوازیں بلند نہ کرو. جس طرح ان کی زندگی کے اندر ہم نے آوازیں ان کی آواز کے اوپر بلند نہیں کرنی، ہماری آواز آہستہ رہے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حرمت ہے، جو تعظیم ہے، جیسی زندگی کے اندر تھی ویسے ہی وسائل ظاہری کے بعد بھی ہے. تو مستملی نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ آواز کو پستی رکھا جائے گا. جس نے سننا ہے وہ قریب آ کے سنے گا. امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ مسکرایا کرتے تھے، ربما یضحکو، آپ پر مسکراہٹ تاری رہتی تھی، مزاح بھی فرماتے تھے، دہشت فرماتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو خشع، اب خشوع اور خضوع تاری ہو جاتا. گفتگو چل رہی ہے، چلتے چلتے حضور علیہ السلام کا ذکر آ گیا، بالکل ماحول چینج. اب کیا ہے، اب ادب والا ماحول ہو گیا. پہلے بھلے ہنسی مزاح ہو رہا ہو، لیکن حضور علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اب بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. یہ ساری چیزیں کوئی وہ نہیں کہ جس کو آپ مصنوعی کہیں، یہ ان کی کیفیات تھیں جو خود ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی نظروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی موجود تھا. دوسرا خوف ایک ہوتا ہے وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک خوف ویسے ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خوف ہو تو وہ خوف بندے کو اس چیز سے دور کرتا ہے، اس چیز سے دور کرتا ہے. اور ایک خوف محبت ہوتا ہے، خوف محبت یعنی محبوب کے روٹھنے کا خوف، کہ جس میں یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، بلکہ بس اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کا خوف وہ چیز ہے کہ ویسے کسی اور کا خوف ہو تو بندے کو اس سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیبت و جلالت تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ وہ دور کرتی، بلکہ یہ محبت والی ہیبت و جلالت تھی کہ لوگ قریب ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس سے بڑا کرتی تھی. تو یہ حقیقتاً ان کے دلوں کے اندر ایسی محبتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی کہ مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، تو رچ بس گیا تھا ان کے اندر. فرماتے ہیں وکان ابن سیرین ربما یضحک فاذا ذکر عنده حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خشع. سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں وہ ان کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ امام شعبہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا حال یہ لکھا ہے کہ جب حدیث پڑھاتے، ان کے پاس حدیث پڑھی جاتی تو بالکل خاموش، امرہم بسکوت، سب کو خاموشی کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہو رہی، لہذا آوازیں بلند نہیں ہونے چاہیے. اور اس آیت کی آپ تعبیر یہ کیا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنتے وقت خاموش رہنا واجب ہے. یہ ان کا موقف تھا. امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی کا ادب والا موقف تھا کہ خاموش رہے. بلکہ ان کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی مجلس میں حدیث پڑھی جاتی اور کوئی گفتگو کرتا تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ خود بیٹھے رہو, میں نہیں بیٹھوں گا, کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہو اور وہاں تم آپس میں باتیں کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. فرماتے وکان عبد الرحمن ابن مہدی اذا قرأ حدیث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرهم بالسکوت وقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله. یہاں تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حکم تھا وہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. اب مزید اس حوالے سے, ویسے تو اس میں بھی واقعات بہت سارے بیان کیے ہیں, لیکن اب پوری فصل قاضی آسمان کی رحمت اللہ تعالی خاص طور پر اہل علم کے لیے, بالخصوص جو دور حدیث والے ہوتے ہیں ان کے لیے, یا جہاں کہیں بھی حدیث کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آداب کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا حدیث سنتے وقت انداز کیا ہوتا ہوا کرتا تھا, ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. اور یہ زمانے قدیم میں تو تھا ہی تھا, آج تک یہ چلتا ہوا آیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ان کا انداز بھی یہ تھا کہ با ادب بیٹھ کر آپ با وضو احادیث طیبہ کا درس دیا کرتے تھے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی مولانا سردار صاحب یہ جب حدیث کا درس دیتے تو ان کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا. یعنی یہی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے آخر زمانے کے اندر عالم گزرے, جب درس حدیث کا درس دیتے تو ان سے پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ پڑھاتے ہوئے روئے نہ. اور پڑھاتے تھے اور روتے تھے, بزرگ تھے بڑے, رویا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف کا یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے. اسی کو مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کنٹینیو کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں. پہلے فصل باندھتے ہیں کہ فصل فی سیرت السلفی فی تعظیم روایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتی, کہ جو سلف صالحین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث, یا حدیث سے مراد قول, ویسے حدیث اور سنت مترادف ہیں, یا حدیث سے مراد قول اور سنت سے مراد فعل, کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر ہوتا یا سنت بیان کرتے تو اس وقت ان کا بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی ادب کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں آپ کو بھی ادب کے ساتھ سننے کی, بلکہ سبھی کو ادب کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو اسلاف کے واقعات بیان ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد, سلف صالحین کی سیرت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا, ایک تو ان کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک بڑا مقصد جو سیدنا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا وہ یہ کہ ان کی سیرت یہ بندے کے جذبات کو متحرک کرتی ہے, ابھارتی ہے کہ وہ بھی یہی انداز اختیار کرے. لذت سما ایک الگ چیز ہے, سننا یہ ایک الگ چیز ہے, اس میں لذت حاصل ہوتی ہے, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کے اپنے جذبات اس کام کرنے کے طرف مائل ہوں, ابھریں اور انہی جیسا انداز یہ بھی اختیار کریں. یہاں سب سے پہلا جو واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں علماء نے لکھا ان کی سیرت کے اندر کہ یہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب تھے کہ باہر سے آنے والا یہ سمجھا کرتا تھے کہ شاید یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, اتنی قربت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی. اور ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں یہ میری امت کے لیے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں, اور جو یہ ناپسند کرے میری امت کے لیے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں پوری سند کے ساتھ عمر بن میمون سے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا حال ہوتا تھا. ویسے ان کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. یہ رونے والی کیفیت ہے. بعض ہمارے اسلاف وہ گزرے ہیں کہ ان سے علماء نے رونا سیکھا. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی اپنے ایک شیخ کا تذکرہ کرتے ہیں, بہت بڑے عالم تھے, کہتے ہیں میں نے ان سے صرف رونا سیکھا ہے کہ یہ جب ذکر کرتے تھے, کوئی گفتگو کرتے تھے تو بس روتے تھے, اور یہی چیز میں نے ان سے سیکھی ہے. علم اپنی جگہ پر, سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو رونا ہے یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علماء ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونا سیکھا ہے کہ جب ذکر ہو کسی بڑی ہستی کا, کوئی ایسی بات ہو تو اس وقت آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, تلاوت کرو میرے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں, آپ تو وہ ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے. تو فرمایا میں چاہتا ہوں میرے سامنے قرآن پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا قرآن, سورۃ النساء کی ابتدا کی. پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچے کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان تمام پر آپ کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لے کر آئیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں جو انداز تھا وہ نیچے منہ کر کے پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک, حسبک کافی ہے, اتنا بہت ہے. کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ یہیں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا سیکھا. اور جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرتے تو ان کے حالات میں لکھا کہ ان کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ پسینہ آپ کے چہرہ مبارکہ پر بہنا شروع ہوتا. یہ آپ کی کیفیت ہوتی, حالت یہ ہو جایا کرتی تھی. اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیتے تھے, حدیث بیان کرتے ہوئے نام نہیں لیتے. وہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ضمائر کا استعمال کرتے تھے, نام نہیں لیتے تھے. کہتے ایک مرتبہ کرتے کرتے بات کرتے ہوئے آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زبان اقدس پر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ایک غم کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی. غم کی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی, غم کی کیفیت طاری ہوئی, کرب آپ کو پیدا ہوا, یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر پسینہ یہ بہنے لگا. اور آپ نے فرمایا کہ ہا کرا, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوگا, او فوق ذاکا, یا اس سے کچھ اوپر, او ما دون ھذا, یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ کم بات بیان فرمائیے, او ما ہوا قریب من ذا, ممکن ہے کہ اس کے قریب قریب کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہوگی. یعنی خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہے اس میں کچھ رد و بدل مجھ سے پیدا نہ ہو جائے. احتیاط برتتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا تو پھر جیسا فرمایا ویسا ہی مجھے بیان کرنا ہے, اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے وقت, آپ کی حدیث کو بیان کرتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے, یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا یہ گفتگو کرتے کرتے بالکل سرخ ہو گیا تھا, بالکل سرخ ہو گیا تھا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ کی آنکھیں گویا کہ باہر کی طرف آ گئی تھی اور رگ مبارک گلے کی تھی وہ پھول گئی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کیسے بیان کروں, یہ آپ کی کیفیت طاری ہوئی. فرماتے ہیں حدثنا الحسین ابن محمد الحافظ قال حدثنا ابو الفضل ابن خیرون قال حدثنا ابو بکر البرقانی وغيره قال حدثنا ابو الحسن الدارقطني قال حدثنا علي بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان القطان قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا المسعودي عن مسلم البقين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت الى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ایک سال تک میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا رہا, کبھی بھی ان کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے یہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہی ضمائر کو استعمال کرتے تھے. الا انہ حدث یوما فجرا علی لسانی, ایک دفعہ باتیں بیان کرتے کرتے آپ کی زبان پر یہ جاری ہو گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں ثم علاه کرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا ان شاء الله او فوق ذاك او ما دون ذا او فوق ذا او ما دون ذا او ما هو قريب من ذا, وفي رواية فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عیناہ وانتفخت اوداجہ. قاضی یاس مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اب حالات بیان کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک مرتبہ ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے پاس سے گزرے, یعنی سلمہ بن دینار جو ہیں ان کی مجلس کے پاس سے, وہ حدیث بیان کر رہے تھے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی اس مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے چلے گئے, حدیث بیان ہو رہی ہے لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے چلے گئے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی وہاں سے گزرنے کی کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی, بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی, تو مجھے یہ پسند نہیں ہوا کہ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی حدیث کو حاصل کروں. یہ کیفیات ہیں, یہ کیا ہیں؟ کیفیات ہیں. یہ کیفیات ہوتی ہیں ایک طرح کی کہ جو عشاق ہوتے ہیں ان کی کبھی کیفیت کچھ ہوگی کبھی کیفیت کچھ ہوگی, یعنی جو اس وقت دیکھیں گے اس حال کے مطابق ان کے پر کیفیت تاری ہو گئی. اب کوئی ایسا ہوگا کہ بیٹھا ہوا ہے بات سن رہا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس کا دل کرے گا نہیں میں کھڑا ہو جاؤں, کھڑے ہو کر میں حضور علیہ السلام کے حدیث سنوں. تو بہت سے ایسے ہو سکتا ہے مل جائیں کہ جو کھڑے ہو کے حدیث سنتے تھے. امام مالک گزرے تو امام مالک نے کہا کہ کھڑے ہو کر سننا تو ایسا تو نہیں اجلت میں سننا کہلائے گا کہ ایسے ہی جو ہے نا وہ بے رغبتی کے ساتھ سننا کہلائے گا, تو با ادب بیٹھ کے سننا چاہیے. اب با ادب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی کہ کیسے بیٹھ کے سنوں, تو آپ وہاں سے چلے گئے, کہا کہ یہاں میں بیٹھ نہیں پاؤں گا اور اس انداز میں میں حدیث پاک حضور علیہ السلام کے حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف افراد پر طاری ہوتی ہیں. قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال ابراہیم بن عبداللہ بن قرین الانصاری قاضی المدینہ مر مالک بن انس علی ابی حازم وهو يحدث فجازه وقال انی لم اجد موضعا اجلس فیه وکرہت ان اخذ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا قائم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز اور بالخصوص آپ علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری اس میں کوتاہیاں ہیں رب تبارک و تعالی ان سے درگزر فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو دلی کیفیات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی طرف جو اسلاف کا انداز تھا اس انداز میں تبدیل فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل